بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ووالاه وبعد. القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صبع عثيمين رحمه الله. راج کے جس میں ہم 14ویں قاعدے سے درس کا آغاز کرتے ہیں، امام سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. متعلق یا مفعول معمول فيه کو حذف کرنا جو ہے وہ مناسب معنی کے جو عموم ہے اس کا فائدہ دیتا ہے، اور مثال سے بات آسان ہو جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا. آمنوا کا لفظ دیکھیں آپ، وہ جو ایمان لائے، کس چیز پہ ایمان لائے، اس کا ذکر ہے؟ اس میں تو نہیں ہے. متعلق محذوف ہے یہاں پہ، آمنوا باللہ و برسولہ، یا فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تو اس ایمان سے مراد کیا ہے؟ اگر یہاں پہ یہ قید لگائی جاتی الذين آمنوا بالله ورسوله تو معنی اس حد تک تھا. جب یہ الذين آمنوا ہیں بس، آگے بیان نہیں کیا کس چیز سے ایمان، اس کا معنی اس کی مناسبت کے متعلق ہے، یعنی وہ ہر چیز جس پر ایمان لانا واجب ہے وہ اہل ایمان ہے، یہ مراد ہے. دوسری مثال: لعلكم تذكرون، تاکہ تم نصیحت پالو. کس چیز سے؟ ہر اس چیز سے جسے نصیحت تمہیں حاصل ہونی تھی. لعلكم تتقون، کس چیز سے تقوی؟ تو تقوی کے سارے معنی، نصیحت کے سارے معنی، کیونکہ کوئی قید نہیں لگائی گئی اور معنی کو عام چھوڑ دیا گیا ہے، تو مناسب مقام جو ہے، جو اس کے مناسب ہے، اس کا عموم لازم آتا ہے جب معمول کو حذف کر دیا جاتا ہے. اور چند مثالیں دیکھتے ہیں، بات مزید آسان ہو جائے گی. قاعدہ پہلے سن لیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عبد الرحمن بن سعدی رحمہ اللہ: وہذہ قاعدۃ مفیدۃ جدا، بڑا مفید قاعدہ ہے یہ. متى اعتبرها الانسان في الايات القرانيه اكتسبته فوائد جليله. جب اس قاعده مدنظر رکھے گا بندہ جو ہے قران کی آیات کی تفسیر میں، تو بہت سارے فائدے اسے حاصل ہوں گے، جو عظیم فائدے ہیں. وذلك ان الفعل او ما هو في معناه، فعل یا فعل کے معنی میں جو چیز بھی ہے، متى قيد بشيء تقيد به، جب اس کو کوئی قید لگا دی جاتی تو اس قید کے ساتھ وہ جڑ جاتا ہے، قید لگ جاتی اسے. فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى، جب اللہ تعالیٰ مطلقاً بیان فرما دیتا ہے، جو متعلق اسے حذف کر دیتا ہے تو معنی عام ہو جاتا ہے. ويكون الحذف هنا احسن وافيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات، اور یہاں پہ حذف کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر، زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس سے کہ جو متعلق اسے بیان کرنے سے اور تصریح سے اسے واضح کرنے سے. وجمع المعانی النافعہ، اور جو معنی نافع ہیں ان سب کو زیادہ ایک ساتھ اکٹھا کرنا ہے. ولذلک امثلہ کثیرۃ جدا، بہت ساری مثالیں ہیں. آیت دیکھتے ہیں، منہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد انہ قال فی عدت آیات، کئی آیات میں اللہ نے فرمایا لعلکم تعقلون، جیسے سورۃ النور آیت نمبر 61، دوسری آیت لعلکم تذکرون، سورۃ انعام آیت نمبر 152، اور تیسرا لعلکم تتقون، سورۃ بقرہ آیت نمبر 21، اور اس طرح سے اور آیات میں بھی. شیخ صاحب فرماتے ہیں فیدل ذلك علی ان مراد لعلکم تعقلون عن اللہ کل ما ارشدکم الیہ وکل ما علمکموہ وکل ما انزل علیکم من الکتاب والحکمۃ لعلکم تذکرون جمیع مصالحکم دینۃ والدنیاۃ لعلکم تتقون جمیع ما یجب اتقاؤہ من جمیع الذنوب والمعاصی. اب دیکھیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل آ جائے اور سمجھنے والوں، کس چیز سے مراد ہے تعقلون ماذا؟ یہ بیان نہیں فرمایا ہے. جب قید نہیں لگائی ہے، اسے کھلا چھوڑ دیا، تو اس میں ہر معنی شامل ہے جو عقل کے لیے. تعقلون عن اللہ کل ما ارشدکم الیہ وکل ما علمکموہ، جو کچھ اللہ نے ہدایت کے راستے بیان فرمایا اور جو تمہیں تعلیم دی ہے، انسان عقل سے یہ چیز سمجھتا ہے نا، یہ سب معنی شامل ہے. وکل ما انزل علیکم کتاب الحکمہ، وہ جو کہ اللہ نے نازل فرمائے کتاب اور حکمت میں سے، کتاب اور سنت میں سے، تاکہ تم یہ سب سمجھ لو اور اپنے عقل کا صحیح استعمال کر لو. اگر قید لگ جاتی صرف رہنمائی یا صرف قرآن یا صرف سنت یا صرف کوئی خاص معنی تو معنی اس حد تک رہتا ہے. جب کھلا چھوڑ لعلکم تعقلون، ہر وہ چیز جو جس کو سمجھنا اور عقل سے اعتبار کرنا سب اس میں شامل ہو جاتا ہے. تذکرون کیا شیخ صاحب فرماتے ہیں، لعلکم تذکرون جمیع مصالح ہے وہ دینی و دنیاوی ہے، جو بھی تمہارے مصالح ہیں دینی ہو یا دنیاوی ہو سب اس معنی تذکرون میں شامل ہیں. نصیحت حاصل کر دنیا کے اعتبار سے دنیاوی امور میں، اور نصیحت آخرت دینی اعتبار سے بھی جو چیز آپ کے آخرت بہتر ہو جائے وہ بھی سب اس میں شامل ہیں. اچھا، لعلکم تتقون، تتقون میں جمیع ما یجب اتقاؤ، ہر وہ چیز جسے تم نے خبردار رہنا ہے، آگاہ رہنا ہے اور ڈرنا ہے، دوری اختیار کرنی، جمیع من جمیع الذنوب والمعاصی، اور جس میں گناہ بھی شامل ہیں ان سے بھی دوری اختیار کرنی ہے. تو جب قید نہیں لگائے تو معنی مناسبت کے اعتبار، تذکروں میں جو معنی مناسب ہے سب شامل ہیں، تتقون میں جو معنی مناسب ہے وہ سب شامل ہیں، اور تعقلوں میں جو معنی مناسب ہے وہ شامل ہے. پھر اس کے اور مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت میں دیکھیں آپ، ایک نہیں دو ہیں، ایک ہے یا الذین آمنوا کس چیز سے آگے قید نہیں ہے، اور دوسرا لعلکم تتقون. شیخ صاحب فرماتے ہیں، یفید کل ما قیل فی حکمت الصیام، اس میں سب شامل جو بھی روزے کے تعلق سے جو حکمت بیان کی گئی، لعلکم تتقون المحارم عموما، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ نا، لعلکم تتقون، روزے اس لیے ہم رکھتے ہیں نا. تو کس چیز سے تقوی مراد ہے، صرف روزے کی حد تک جب روزے میں تب تقوی، یا عمومی طور پہ ہر تقوی اس میں شامل ہے؟ سبحان اللہ، دیکھیں لعلکم تتقون المحارم عموما، عموما جو بھی محرمات سب، لعلکم تتقون ما حرم علی الصائمین من الفطرات والممنوعات، اور وہ جو خصوصاً روزے داروں کے لیے جو ممنوعات ہیں وہ بھی شامل ہیں. اچھا، ولو تتصفون بصفت التقوى تتخلقون بأخلاقها، اس میں یہ بھی شامل ہے تاکہ تم صفت التقوى کو اختیار کر لو، تمہارے اخلاق بھی متقی پرہیزگار والے ہو جائیں. وہکذا سائر ما ذکر فی ھذا اللفظ، اور اس طریقے سے جو بھی اس لفظ کے اندر شامل معنی ہیں سب اس کے اندر موجود ہیں، وہ معنی مراد ہیں. مثل قول، اور دوسری مثال، ھدى للمتقین، سورۃ بقرہ آیت نمبر 2 میں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے. اچھا، ای متقین لکل ما یتقی من کفر و فسوق و العصیان، متقین سے مراد کون ہے؟ سارے، کس چیز سے تقوی کیا ہے، دور اختیار کی ہے؟ کفر، فسوق، عصیان. ای مدین الفراض و النوافل التي هي خصال التقوی، اور وہ جو یعنی گناہوں سے بچنے والے ہیں اور فرائض کی ادائیگی میں سب سے آگے ہیں، وہ نوافل بھی کرنے والے ہیں، یہ سب خصال تقوی میں سے ہے. وكذلك قوله اللہ تعالیٰ کے ارشاد، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. اچھا، شیخ صاحب فرماتے ہیں، ان الذين اتقوا، اتقوا کیا قید نہیں لگائی، الذين آمنوا میں قید نہیں ہے، اتقوا ہر وہ چیز جو تقوی کے معنی کو شامل ہے وہ مراد ہے. ان الذين كانت التقوى وصفهم، وہ لوگ جن کے تقوی ان کے پہچان ان کا وصف ہے، و ترک المحارم شعارهم، اور محرمات کا اجتناب کرو ان کا شعار ہے، متى زين لهم، متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا كل امر يجب لهم مبادره الا المتاب، جب بھی کوئی شیطان ان کے لیے کوئی گناہ مزین خوبصورت کر دیتا ہے وہ فوراً یاد کر لیتے ہیں ہر وہ چیز جو تقوی کے معنی میں شامل ہے، پھر وہ اپنے رب کی طرف توبہ کر لیتے ہیں. کعظمت اللہ، اللہ کی عظمت ہمیشہ ان کے ذہن میں ہوتی ہے، وما يقتضيه الايمان، اور ایمان کا جو بھی چیز متقاضی وہ بھی ان کے سوچ میں ہمیشہ دل میں رہتی ہے، وہاں تجب التقوى، جو چیز تقوی کو موجب ہے وہ بھی ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے. تذکر عقابہ و نکالہ، اور جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور جو تکلیف ہے وہ سب ان کے سامنے آ جاتی ہیں. تذکر ما تحدث الذنوب والعیوب والنقائص، اور گناہ سے جو بھی نقائص ہیں اور جو ان کے برے اثرات ہیں وہ بھی سمجھ لیتے ہیں. وہاں تسلیم الکمالات، جو کمالات نقص ہوتا ہے ان گناہوں سے وہ سب ان کے سامنے آ جاتے ہیں. تو اس یہ ایک معنی میں ہے، دیکھیں ان الذين اتقوا، وہ جنہوں نے تقوی کا راستہ اختیار کیا ہے. اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان سے کوئی ان کو بہکاوا پہنچتا ہے، تذکروا، بس فوراً یاد کر لیتے ہیں، کیا کوئی قید لگے، کیا تذکروا، نہ تقوی کے معنی میں قید ہے، تقوی کے جو بھی معنی سب اس میں شامل ہیں، اور تذکر نصیحت حاصل کرنے کے جو بھی معنی سب اس میں شامل ہیں، فإذا هم مبصرون، بس وہ بصارت حاصل کر لیتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے سے بچ جاتے ہیں. ہر وہ معنی جو تقوی کے اندر شامل ہے، ہر وہ معنی جو نصیحت کے اندر شامل ہے، ان دو لفظوں میں یہ سارے معنی جو ہیں سبحان اللہ موجود ہیں. ایک اور مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ علیہ اطلاق مومنوں پر بیان فرماتے ہیں بلفظ المؤمنین یا ان الذین آمنوا، اس میں جميع ما يجب الايمان به من اصول العقائد سب شامل ہیں. ہر وہ چیز جس سے ایمان لانا واجب ہے چاہے عقائد اصول میں سے، سب الذين امنوا میں یا مؤمنین میں شامل ہیں. مع انه قید ذلك في بعض الايات، جبکہ بعض آیات میں اللہ تعالی مقید بھی فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی کے ارشاد قولوا آمنا بالله، آمنا بالله میں قید ہے کہ نہیں؟ صرف اللہ تعالی پر ایمان. ونحویہ ان جیسے اور بھی آیات میں اس طریقے سے بعض اوقات قید لگی ہے. قید کیوں لگائی جاتی ہے؟ تاکہ اس ایمان کی اہمیت ہو جس کی قید لگائی گئی ہے، ورنہ ایمان سے مراد ہر وہ چیز جس سے جو ایمان کے معنی میں شامل ہے، یہ ہر وہ چیز جس پر ایمان لانا واجب ہے. اور اسی طرح سے ایسا فرماتے ہیں جو اللہ نے حکم دے اصلاح اور صلاح اور اصلاح کا، اور جس سے فساد اور افساد سے منع فرمایا ہے، تو اس میں ہر صلاح داخل ہے اور ہر فساد سے جو نہیں ہے اس میں شامل ہے. جب اصلاح کا لفظ آتا ہے یا فساد کا لفظ آتا ہے، مفسدین کس چیز سے؟ فساد کا سارے معنی شامل ہیں، چاہے دنیاوی فساد ہو، دینی فساد ہو، کوئی فساد بھی ہو، تو قید نہیں لگے گی کیا کون سا مراد ہے، یعنی معنی شامل اور عامل ہے. اصلاح کی بات آتی ہے اور قید نہیں لگے گی، کیا دنیا کا اصلاح ہے، دین کا اصلاح ہے، اپنا ہے، دوسروں کا، جب یہ قید نہیں لگائی، معنی کو عام چھوڑ دیا، متعلق کو محذوف کر دیا گیا ہے، تو اس کا معنی ہر اصلاح اس میں شامل ہو جاتی ہے. ایک اور مثال، ان اللہ يحب المحسنين، بقرہ نمبر 195، واحسنوا، دوسری مثال سورہ بقرہ میں 195، اچھا للذین احسنوا الحسنى، سورہ یونس آیت نمبر 26 میں، اچھا سورۃ الرحمن میں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ الرحمن آیت نمبر 60 میں. یہاں پر ایک لفظ بار بار، کون سا لفظ ہے؟ احسان کا. احسان سے کیا مراد ہے؟ قید لگائی ہے، عمل میں احسان ہے، قول میں احسان ہے، کیا مراد ہے اس احسان سے؟ عبادت میں احسان ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کی بات ہے، جب یہ قید نہیں لگائی تو معنی کیا ہے؟ ہر چیز میں احسان، عمل میں، اخلاق میں، قول میں، فعل میں، رب کی عبادت میں، آپس میں، آپسی رشتے میں، دنیاوی تعلقات میں، سب میں احسان کا معنی اس میں شامل ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں تو فی ذلک کلہ الاحسان فی عبادت الخالق بان تعبد اللہ کانک ترى فلم تکن ترى فانہ یراک، اللہ کی عبادت میں احسان شامل ہے، گویا کہ تم اللہ کی عبادت کو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. والاحسان المخلوقین، مخلوقات کے ساتھ بھی احسان، بجميع وجوه الاحسان، ہر اعتبار سے، من قول وفعل وجاہل وعلم ومال وغیرہ وغیرہ، چاہے قول سے ہو، فعل سے ہو، یا اثر رسوخ و اقتدار سے ہو، یا علم سے ہو، یا مال سے ہو، کسی بھی طریقے سے جو مخلوقات میں آپ احسان کرتے ہیں، یہ سب معنی شامل ہے. یعنی صرف پیسوں سے احسان ہے نہیں، قید لگائیے کہ مال دینے سے احسان ہے نہیں، تو جب قید نہیں لگائی تو اس میں احسان کے سارے معنی شامل ہیں. ایک اور مثال، الہاکم التکاثر، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الہاکم التکاثر، تکاثر سے کیا مراد ہے؟ مال کی کثرت ہے، اولاد کی کثرت ہے، متاع کی کثرت ہے، حوث کی کثرت ہے، کیا چیز ہے؟ سب شامل ہے کہ نہیں؟ الہاکم التکاثر، شیخ صاحب فرماتے ہیں فحذف متکاثر بہ، کس چیز کی کثرت مراد ہے اسے محذوف کر دیا گیا ہے، بیان نہیں کیا ہے. کیوں؟ تاکہ معنی عام ہو، جلی عم جميع ما يقصد الناس في المكاثره من الرياسات والاموال والجاه والضيعات والاولاد، ہر وہ چیز، چاہے ریاست ہو، مال ہو، اقتدار ہو، بیویاں ہو، بچے ہوں، کچھ بھی ہو، وغیرہ مما تتعلق بے اغراض النفوس، ہر وہ چیز جسے نفس چاہتی ہے، وہ الہی عن طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار سے اسے غافل کر دیتی ہے، سب چیزیں اس میں شامل ہیں، تکاثر کے سارے معنی اس میں شامل ہیں. اچھا اور مثال، وَكَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى کا ارشاد وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے. سورۃ العصر آیت نمبر 1 اور 2، شیخ صاحب فرماتے ہیں اَي فِي خَسَارَةٍ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، اچھا خسارہ کس چیز کا خسارہ؟ دنیا کا خسارہ، آخرت کا خسارہ، مال کا خسارہ، کس چیز کا خسارہ اس میں شامل ہے؟ کوئی قید لگائی ہے جو متعلق بھی ہے، خسارے سے جس متعلق تھی، جو اس مزید وضاحت درکار تھی، وہ ہے بیان کیا ہے نہیں کیا ہے، کیوں نہیں کیا ہے؟ تاکہ سارا خسارہ اس میں شامل ہو جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں چاہے خسارہ في خسارة من جميع الوجوه هر اعتبار سي إلا من اتصف بالإيماني مقر ولو جو إيمان سي متصف العمل الصالح عمل صالح سي والتواصي بالحق والتواصي بالصبر اور يقدر وصية حق سي اور صبر سي کرتے رہتے ہیں یہ اس خسارة سي بچ جائیں گے. لیکن جو ایسا نہیں کرتے حقیقة ہر انسان خسارے میں ہے. شبن عثمين رحمه الله تعليق من فرماته ولهذا قال لفي خسر فجعل خسر ظرفا له فيه خسارة ظرفة يعني هو خسارة كي أنه دوبة هو هي وظرف محيط بالمظروف والظرف هميشة محيط وتمظروف جوز كأندر هو يعني أن الإنسان منغمس في الخسر إنسان دوبة هو خسارة من والخسر محيط بين كل جانب الخسارة هر طرف سي وسي غير لها إلا من اتصف بهذه الصفات أربع مقر هو بج جاء جس كأندر چار صفات باي جاء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقلي مثال شخص فرد وقوله الله تعالى كإرشاد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فذكر المسؤولين واطلق المسؤول عنه سؤال كروا لك ذكرتو كيا هي كيف چيز کا سوال بيان فرمايا هي فاسألوا أهل الذكر أسألوا سوال کرنے والے ہیں سوال کرو پتہ ہے ہم نے سوال کرنا ہے أهل الذكر أهل علم ہیں ان سے سوال کیا کرنا ہے بتایا ہے متعلق محذوف ہے کہ نہیں. اچھا اس سے کیا مراد ہے دنیاوی سوال ہے دین کا سوال ہے آخرت کا سوال کس چیز کا سوال ہے سب شامل ہے کہ نہیں. اگر آپ نے دنیا کے معاملات میں کسی سے کوئی سوال کرنا ہے تو کس سے کریں گے جو اہل ذکر ہیں اور جو اس سوال کا آپ کو جواب دے سکتے ہیں. آپ نے میڈیکل سائنس میں کوئی سوال کرنا ہے آپ بیمار ہیں تو آپ کس سے پوچھیں گے انجینئر سے جا کے پوچھیں گے. آپ کا اہل ذکر کون ہے ڈاکٹر ہے. انجینئر کا کوئی سوال ہے یا کیمسٹری کا کوئی سوال ہے آپ کسی کسائی سے جا کے پوچھیں کس سے جا کے پوچھیں گے آپ جو اس فن کا ماہر اسے جا پوچھیں گے. یہ معنی کہاں میں ملیں گے فاسألوا کے لفظ فاسألوا سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں فذکر مسئولین واطلق المسئول عنہ لعم کل ما یحتاج عبد ولا یعلمہ ہر وہ چیز جو بندہ نہیں جانتا ہے تو وہ پوچھ لے ان سے جو جانتے ہیں. وكذلك امر تعالى بالصبر ومحبه الصابرين وثناء عليهم سي الله تعالى صبرك حكم دیا ہے اور صبر کو اللہ تعالی محبت بھی فرماتا ہے اور ان کی اللہ تعالی نے تعریفیں بھی کی ہے اور جو ان کی کثرت اجر لنا وہ بھی بیان فرمایا ہے بغیر کسی قید کے تاکہ صبر کے جتنے بھی معنی ہیں سب اس میں شامل ہوں. صبر کے جو تین قسم ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں. صبر عطاء اللہ اللہ تعالی بازار میں صبر کرنا اللہ تعالی کے نافرمانی سے دور رہ کر صبر کرنا اور جو اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے دردناک اس پر بھی صبر کرنا اور اس کے مقابلے میں اللہ نے مذمت فرمائی کافروں کی ظالم کی اور فاسق لوگوں کی مشرکین کی منافقین کی اور جو معتدین ہیں ونحو اور ان جیسے جو ہیں مگر یوں قیدہ بھی شعیع اور کوئی قید نہیں لگائی کافرین کس چیز سے کفر ظالمین کس چیز پر ظلم فاسق کس چیز سے فسق مشرکین کس چیز سے شرک منافقین سے معتدین زیادتی کرنے والے متعلق محذوف ہے. آیت کے اختتام اسی پہ بعض وقت یہی لفظ بعض کو بیان کیا جاتا ہے کیوں تاکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں من غیر ان یقید بشیء لیشمل جميع هذا المعاني تاکہ اس کے سارے معنی شامل ہو جائیں. شرک کے سارے معنی شامل ہے شرک کے لفظ میں مشرکین میں فسق میں سب معنی ظلم میں ہر ظلم ہر قسم کا ظلم شامل ہے ظالمین شرک بھی اس میں ہے شرک کے علاوہ بھی جو انسان مخلوق میں ظلم کرتا ہے نفس میں ظلم کرتا ہے سب اس معنی میں شامل ہے. اگر قید لگائی جاتی ان شرک لظلم العظیم یہ شرک ظلم سے مراد یہاں پہ شرک ہے لیکن جب ظالمین کا لفظ آ گیا ہے تو اس میں ہر قسم کا ظلم شامل ہے. ومن هذا قولو اس کے مثال اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ حج کے اور احرام کے معاملے میں جب تمہیں حصر کر دیا تم روک دیجیے لیشمل کل حصر ہر اس میں حصر شامل ہے بندہ احرام پہن لیتا ہے اور اگر رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے اور وہ حج عمرہ کرنے سے رک گیا نہیں کر سکا تو اس سے کیا مراد ہے کوئی قید لگی ہے اگر تمہارا حصر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو یا موت کی وجہ سے ہو یا ڈکیتی کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو یا خود تمہارا دل نہیں کیا تھک گئے ہو تھکاوٹ ہے اور نہیں عمرہ کرنا مکمل کرنا چاہتے احرام سے خارج ہونا چاہتے ہو یہ معنی شامل نہیں ہے. وہ حصر جو حصر کے معنی میں شامل ہے حصر میں بیماری ہو سکتی ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے کوئی زلزلہ آ گیا کوئی تو یہ احرام والا حج عمرہ کرنے سے قاصر ہو گئے نہیں کر سکا. تو فین احصرو میں سب یہ معنی شامل ہیں. اچھا انسان تھک گیا ہے یہ حصر ہے؟ نہیں یہ حصر میں نہیں ہے. انسان کی طاقت فتق اللہ مستطعتم. احرام کے بعد میں ایک ایک حقیقت جان لی, جب انسان احرام پہن لیتا ہے جب تک یہ عبادت مکمل نہیں کرتا ہے احرام نہیں کھول سکتا ہے. صرف ایک حالت ہے وہ احرام جب کھول سکتا ہے, وہ کیا ہے؟ حصر کی حالت ہے. اور حصر سے مراد کوئی ایسی رکاوٹ جو آپ کو عمرہ کرنے سے روک دے جو آپ کے بس میں نہیں ہے اسے کہتے ہیں. اور اس میں حصر کے لفظ میں سب معنی شامل ہیں. اچھا اور مثال, فن خفت فرجالا او رکبانا یعم کل خوف. خف تم کس چیز سے خفت؟ تمہیں ڈر ہو جائے کس چیز کا؟ یہ نہیں بتایا کہ کس چیز کا ڈر ہے. تو اس میں سب معنی جو بھی ڈر سے تعلق رکھتے سب معنی اس میں شامل ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد یفید وقد یقید ذلک فی بعض الامور, اور یہ بعض امور میں مقید ہو جاتا ہے. فیتقید بھی مسیق کلام الاجل, اس میں وہ قید لگا دی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ یعنی کلام بیان کیا جا رہا ہے. وہ ہے کثیر الذهب نذکر امثله لطالت, یہ بہت لمبی بات ہے, اگر اس میں مثالیں بیان کریں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. ولیکن قد فتح, یہ بڑے پیاری بات سنیں, ولیکن قد فتح لك الباب فامشي على هذا السبيل المفضي الى رياض بهيجه من اصناف العلوم. آپ کے لیے یہ دروازہ کھول دیا گیا ہے, اس پہ آپ چلتے رہو جو آپ کے ایسے خوبصورت یعنی علوم کے اصناف میں کی طرف لے کے جائے گا, یعنی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ معنی یہ جو شیخ صاحب نے اس قاعدہ بیان کیا ہے. اب جب قرآن کی تلاوت کریں گے اور یہ ایسے لفظ دیکھیں گے کہ اس کے متعلق نہیں ہے, تو اس معنی کے پورے جو بھی اس میں شمول ہے سب معنی نظر رکھ کے اب دوبارہ پڑھیں گے وہ آئے تو آپ کے لیے بہت سارے معنی وسیع پیمانے پر کھل کے سامنے آ جائیں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ تعلیق میں ملتحق بهذه القاعدة, اس قاعدے سے یہ بھی شامل ہے, ان الحکم المعلق بوصف يدل على عليه ذلك الوصف, جو حکم متعلق کسی وصف پر. ابھی تو فعل کی بات ہو رہی تھی نا, فعل کے ساتھ جو مفعول ہے وہ محذوف ہے, یہ معنی ہے. اچھا کوئی وصف ہے اسے محذوف کر دیا گیا ہے, اس کا بھی یہی قاعدہ ہے. فمثلا مثال دیکھ لیں, ان المتقین فی جنات وعیون, اللہ نے فرمایا ہے سورۃ الحجرات 45 میں, ان تقواهم فالحکم معلق بوصف يدل عليه يدل على علية ذلك الوصف لهذا الحكم. اچھا ان المتقین فی جنات وعیون, بے شک مومن جو ہیں وہ باغات میں اور چشموں میں ہیں, جنات وعیون. کیوں متقین ہے؟ متقین میں تقوا کا معنی ہے, وصف کیا ہے؟ تقوا کا ہے. جو حکم معلق ہے اس میں عموم وصف جو ہے وہ ہے تقوا کا. يدل عليه على علية ذلك الوصف لهذا الحكم, جب تک یہ علت موجود تو حکم ہوگا. جنت ہے تو علت کیا ہے؟ تقوا میں, متقی میں تقوا ہے. تقوا جیسے ہوگا جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا اتنا ہی اجر ہے, کم ہوگا تو اتنا ہی کمی ہوگی. ويدل ايضا على ان يعم عموم هذا الوصف, جتنا معنى وصف عام ہوگا اتنی ہی اس اعتبار سے معنی کے اعتبار سے وصف بھی زیادہ ہوگا. وَنَوْ يَقْوَ كُلَّمَا قَوِيَ ذَلِكَ الْوَصْفُ وَيَضْعِفُ كُلَّمَا ضَعُفَ, وصف جتنی مضبوط ہوگا اس کا جو معنی مترتب وہ بھی اتنا مضبوط ہوگا, وصف کمزور ہوگا جو حکم اس کے ساتھ لگا وہ بھی اتنی کمزور ہوگا. یعنی تقوا ہے جنت ہے, جنت کے بلند مرتبے ہیں ایک مرتبہ نہیں ہے. تقوا جتنا زیادہ ہوگا یہ وصف ہے علت ہے, جتنی یہ بڑھے گا جنت میں مرتبہ اتنا ہی بڑھے گا, جتنی یہ کم ہوگا مرتبہ کم ہوگا. اگر وہ تقوا نہیں ہے تو پھر جنت بھی نہیں ہے. تو تقوا کو کس سے جوڑا ہے؟ حکم وصف, وصف تقوا کا ہے, حکم جنت کا ہے. ٹھیک ہے نا, جتنی یہ وصف طاقتور ہوگا اتنی حکم اس کا طاقتور ہوگا, جتنی وصف کمزور ہوگا اس کا حکم بھی اتنا ہی کمزور ہوگا. یہ کہاں سے ملا ہمیں قاعدہ؟ یہ قاعدہ ہے کہ متقین میں کس چیز سے تقوا مراد ہے, ہر تقوا کے اعتبار سے میں شامل ہے. فرائض کی ادائیگی, محرمات سے اجتناب ہے, اللہ کا ڈر ہے, خوف ہے, سب اس میں شامل ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد اشار المؤلف الى ان الامثله كثيره, بہت سارے مثالیں ہیں. فمنها قوله اللہ تعالیٰ کا ارشاد, آخر میں بڑی پیاری مثال ہے, پہلے بھی گزر چکا ہے تفسیر کے درس میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فهدى ووجدک عائلا فاغنى, سورۃ الضحى آیت نمبر 6-8. اچھا لم يقل الم یجدک یتیما فآواک وضالا فهداک وعائلا فاغناک. دیکھیں ألم يجدك يتيما فآوى. آوى اور آواك فرق هيك يعني. اچھا. وجدك ضالا فهدى. فهدى اور فهداك. هدا هدايته ہے. هداك تمہیں ہدایت دی ہے. اچھا کیا فرق ہے دونوں میں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں الذي حصل من هذا حصل له لغيره. کیا اللہ تعالی نے صرف اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی ہے یا ان کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے؟ ہدایت محصور ہے کیا؟ اس حد تک ہے جب اللہ تعالی نے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا سبب بنایا ہے, سب سے عظیم اسباب میں سے, تو پھر اس حد تک ہدایت نہیں ہے. ہدایت آپ کو بھی ہے اور ہر وہ بندہ جو آپ کی اتباع کرے گا. تو ایک حرف کی وجہ سے یہ معنی عام ہو جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فإن اللہ تعالی آواہ آوا بہ ایضا فہو فئۃ کل مؤمن ملجأ کل مؤمن فیما یقدر علیہ. جس چیز پر قادر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خیر سے یعنی ان کو پہنچے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس پر طاقت رکھتے تھے وہ ان کو فائدہ پہنچاتے رہے. وجدک ضالا فہدا ہداہ وہدا بہ, ہدایت دی بھی ہے اور ہدایت کا سبب بھی بنایا, اسے ہدایت بھی ملی. وجدک عائلا فاغنا اغناہ واغنا بہ, اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی بھی فرمایا ہے, پرواہ فرمایا ہے, نعمت نازل کی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ دوسروں کو بھی یہ فائدہ پہنچا ہے. اب جب جہاد ہوا, مال غنیمت آئی, تو جہاد مشروع ہوا کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. وحی نازل ہوئی, جہاد مشروع ہوا ہے, مال غنیمت ملی. اب پہلے فقیر تھے, کچھ نہیں تھا, مال غنیمت سے فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ تو غنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین صحابہ خصوصی طور پر, وہ دیگر متبعین جو ہیں. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري أنصار سي ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ومفتق ومتفرقين فألفكم الله بي. سيد بخاري مسلم كحديث من آية الله تعالى كي في عربي صلى الله عليه وسلم للأنصار صحابة سي يا فرمايا كيا ما تمه غمراه نهي ديكا پھر الله تعالى نے تمہیں هداية دي میرے ذریعے سے, كيا ما تمہیں فقير نهي ديكا بس الله تعالى تمہیں غني کر دیا میری توسط سے, اور کیا میں تمہیں الگ الگ فرقوں میں نہیں دیکھا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوڑ دیا میرے ذریعے سے. هذه فائدة شیخ صاحب دیا فائدة لو قال ألم يجدك يتيما فآواك ووجدك ضالا فهداك ووجدك عائلا فأغناك صار مخصصا. اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ صرف تمہیں مأوا دیا ہے, صرف تمہیں ہدایت دی ہے, یا تمہیں بے پرواہ کیا ہے, تو معنی خاص ہو جاتا. فلما حذف المتعلق صار عاما, جب متعلق کو محذوف کر دیا, نہیں بیان کیا ہے, تو معنی عام ہو گیا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بھائی کا سوال ہے, القواعد الحسان تقریباً 70 سے زیادہ ہیں, کیا بکثیر میں پائی جاتی ہیں؟ یہ آپ کو ہر تفسیر میں ملیں گی لیکن اس تفسیر سے نہیں ملیں گی. جو بھی سلف علماء ہیں, چاہے متقدمین ہو یا متأخرین ہو, وہ ان قواعد کو مدنظر رکھ کے تفسیر کرتے ہیں. کیونکہ قاعدے دیکھیں, یہ قاعدے قرآن مجید سے نکالے گئے قاعدے ہیں, یعنی تفسیر القرآن بقواعد من القرآن. کیونکہ باہر سے نہیں, اب جتنے بھی ہم نے دیکھا ہے, یا اس میں کیا ہے, عربی لغت بھی شامل ہے, جو عربی جو اصول ہیں اس کے مطابق ہے. کبھی لغت کی بات آ گئی, کبھی عربی اصولوں کی بات آ گئی, اور قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے, تو یہ سارے خوبصورت معنی اس میں شامل کر دیے گئے ہیں. اور اس میں تفاوت دیکھیں گے آپ مفسرین جو ہیں, یعنی آپ دیکھیں دو تفسیریں برابر نہیں ہوتی. اگر آپ ایک چھوٹی سی اور مثال دوں میں آپ, افواہ البیان تفسیر دیکھیں آپ ذرا, اب ابن کثیر کی مثال دی ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے معتبر, لیکن افواہ البیان تفسیر القرآن بالقرآن, شیخ محمد امین شنقیط رحمہ اللہ, شیخ عثمین کے بھی استادوں میں سے ہیں, اور کمال ہے واللہ. یہ قواعد اور اس کے علاوہ جو اور معانی ہیں, جب لفظ کی بات آتی ہے تو جو عربی گرامر کے الفاظ وہاں پہ کبھی چلے جاتے ہیں, جب اصول کی بات، پھر اصول کی بات کرتے ہیں، عقیدہ کی بات ہے تو عقیدہ کے اصول کی بات کرتے ہیں، یعنی بے مثال ہے، سچ بات ہے. اگر آپ ایک دفعہ سنیں گے تو مزہ آ جائے گا. آپ عربی میں ہے، اردو میں ابھی ترجمہ اس کا نہیں ہوا، میں نہیں جانتا اگر ہوا ہے کہ نہیں، لیکن ریکارڈنگس بھی ہیں ان کی ہیں. اگر وہ آپ دیکھیں افواہ البیان تفسیر جو ہے، آپ کو یہ قاعدے اور بہت سارے اور بھی قاعدے آپ کو نظر آئیں گے.
یعنی تفسیر کی کوئی لمٹ نہیں گزرا، تفسیر کرنے والے کو جو توحید ہے یعنی علم ہے، سنت کی اتباع ہے، ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہوتا، الگ الگ ہوتا ہے، تو اس کے حساب سے تفسیر ہوتی ہے.
بالکل کوئی شک نہیں تھا. مفسر جب تفسیر کرتا ہے، دیکھیں وہ سارے معنی اس کے دل و دماغ میں ہوتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں جو تفسیر بالمأثور ہے، جو تفسیر بالمأثور ہے وہ کیوں مقدم جیسے دوسری تفسیر پر؟ اس لیے کہ آپ کو اس میں دلیل ملے گی. قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، قرآن کی تفسیر سلف کے اقوال سے، قرآن کی تفسیر عربی گرامر کے جو اصولوں کے، اور پھر جو قواعد الحسان ہے اس طرح کے، اور جو قواعد اس کے اصول پر. جو تفسیر بالرائے ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں شامل کر دی جاتی ہیں، اور کئی باتیں بے معنی بھی ہوتی ہیں صرف معنی کو مزید بیان کرنے کے لیے. تو ایسی جو کتابیں تفسیر کی، جو اقوال بیان ہے، تفسیر سعدی جو ہم پڑھ رہے ہیں جو تبارک، یہ چیزیں آپ کو شامل آئیں گی. بعض اوقات یعنی بعض مفسر جو ہیں وہ ایک معنی کو لے لیتے ہیں، عقیدہ کے اہتمام کریں تو عقیدہ کے، کیونکہ وقت دیکھیں آپ ایک صورت کو چاہے 10 درسوں میں کر لیں، آپ چاہے دو درس میں اس کو کر لیں، مختصر کر لیں یا اس کو وسیع معنی میں کر لیں. اس میں بعض تفسیر دیکھتے ہیں آپ بہت لمبی تفسیر ہیں، اور بعض میں دیکھیں مختصر ہیں. تو مفسر جو ہے وہ اس کو اصل بات مفسر کے لیے کیا ہونی چاہیے، صحیح عقیدہ سب سے پہلے، توحید، اتباع سنت، منہج السلف پر قائم ہونا چاہیے. اگر یہ اصول آپ کے پاس ہے اور پھر اس کے ساتھ عربی گرامر آپ کو آتی ہے، پھر اصول تفسیر بھی آتے ہیں، پھر قواعد تفسیر بھی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی آتے ہیں، تو پھر تو نور علی نور ہے. پھر آپ مفسر تفسیر کرنا چاہتے ہیں، جب یہ سارے معنی ساتھ لے کے چلتا ہے تو الحمدللہ، ایک تو اس خود اس کے علمی ترقی ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے فہم تدبر میں مزید تقویت ہوتی ہے، اور سننے والوں کو بھی مزہ آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے عقیدہ درست ہو رہا ہے، اس کا منہج درست ہو رہا ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو پاک کلام اس کے دل میں اثر بھی کر رہی ہے، اس کے پھر اخلاق اور عمل میں بھی ہمیں وہ نظر آ جاتی ہے. تو اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ جب قرآن کی مجید پڑھے نا، ترجمے کے ساتھ پڑھے، اور یہ معنی نہ جائیں. اب بے شک ڈیلی 10 منٹ نکال لیں آپ، قواعد ہم نے پڑھے ہیں نا، اب 14واں قاعدہ ہے، 14 گزر چکے ہیں، اب ایک عملی تطبیق لے لیں. سورہ فاتحہ سے شروع کر لیں آپ، یہ آخری پارے سے شروع، آپ کی مرضی ہے. سورہ فاتحہ سے اگر پڑھیں گے شروع میں، آہستہ آہستہ کرتے جائیں گے تو آپ کو یہ سارے معنی نظر آئیں گے. اب دیکھیں یہ ہم نے کس قاعدے میں پڑھا ہے، ابھی 14 ہیں، تقریباً 70 قاعدے اور ہیں. اگر آپ نہیں عملی تطبیق دیں گے، درس ختم ہو جائے گا تو سب اٹھ جائے گا، پھر کیا فائدہ ہے؟ اور دوبارہ ریوائز کریں، ہمارے پاس دوبارہ سننے کا وقت نہیں، بتا دوں میں آپ کو. تو اس لیے عملی تطبیق ہے. آج قاعدہ پڑھا ہے نا، آج جمعہ کا دن ہے نا، جمعہ میں سے چھٹی ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ نکال کے اس قاعدے کے عملی تطبیق دیکھ لیں آپ، چند آیتیں پڑھیں اور دیکھیں قاعدہ کہاں پہ آپ کو ملتا ہے. یا الذین آمنوا، بار بار پڑھیں گے آپ، ظالموں کا لفظ آئے گا، فاسقوں کا لفظ آئے گا، متقین کا لفظ آئے گا، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی آپ کی. متعلق محذوف وہ جہاں پر جملہ پورا ہونا چاہیے تھے، محذوف کیوں ہے آپ غور فکر کریں، معنی کے اعتبار کو دیکھیں، دیکھیں کیسے خیر کے دروازے آپ کے کھل جاتے ہیں. اصل قرآن مجید کو نازل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہماری تبدیلی ہے، دل میں تاثیر ہو، ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں. ہم پڑھتے ہیں، ہمارے اخلاق کے قرآن کے اخلاق ہیں، ہمارا عمل قرآن کے مطابق ہے، ہمارے عقائد عبادات کے قرآن کے مطابق ہے. یہ کب ہوں گے؟ جب ہم خود کرنے والے ہوں گے. کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ فہم یا سمجھ ہے. اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری میسر فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.